الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کے یہ دو محبوب بندے ابراہیم نقعی رحمہ اللہ اور ابراہیم تیمی رحمہ اللہ، یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے اور اولیاء کرام میں شامل تھے رحمہ اللہ، اور ان میں جو ابراہیم نخعی ہیں جن کا تذکرہ، اور یہ جو دعا جو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ ان کے دور میں تابعین رحمہ اللہ جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بسم اللہ و الی اللہ و علی سنت رسول اللہ، یہ وہی چیز ہے جو سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں گزری کہ امیر المومنین ان تین جملوں کو اس وقت بھی پڑھتے تھے جب وہ سوتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور جب میت کو قبر میں داخل کرتے تھے تو یہ لوگ یہی پڑھتے تھے. اس لیے آسان جملہ ہے، ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹی موت یعنی نیند آدمی اس میں بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اور بڑی موت قبر کی تدفین، دونوں میں اللہ سے یہی عرض کرے کہ اللہ آپ کے نام کے ساتھ اب یہ موت کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ آپ کی راہ میں ہوں یعنی یہ سفر ہے، اور تیری معرفت حاصل ہوگی یا پھر ولیعوذ باللہ سزا پاؤں گا، اور پھر تیسری بات یہ کہ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں. یہ ضرور یاد کرو، نیند سے پہلے بھی دن کو سونا ہے، رات کو سونا ہے، اور اسی طرح قبر میں جب تم پڑھو گے تو اللہ کوئی بندوبست کر دے گا، اور تمہیں بھی کوئی جب قبر میں داخل کرے گا تو کوئی نہ کوئی پڑھ دے. اللہ کسی کا احسان اپنے ذمے نہیں رکھتا، اور وہ لوگ جو اس کے لیے نیکی کرتے ہیں خدا اس کو بہتر طور پر لوٹانے والا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ اصل میں بہت بڑے خاندان سے تھے. ان کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ ملائکہ ان کا نام تھا، اور ملائکہ جو تھیں یہ اسود رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیر تھی. اسود اور القمہ، اس میں بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے سیدنا عمر، ابو بکر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ساتھ حج کیا تھا. تو یہ بہت بڑے آدمی تھے، اور یہ جو اسود ہیں یہ ان کے ماموں ہوتے ہیں، والدہ ملائکہ ہیں اور ان کے بھائی اسود، تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ماموں تھے، اور یہ ماموں اور چچا دونوں سفر میں اپنے اس بھانجے اور بھتیجے کو ساتھ رکھتے تھے، کئی جگہ جاتے تھے. اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی. ام المومنین رضی اللہ عنہ اسود کو اور القمہ کو، ان لوگوں کو جانتی تھی، اور جب یہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے تو آپس کے تعلق کی ایک طرح کی خوشی ہوتی تھی. ام المومنین رضی اللہ عنہ ان دونوں کا بڑا احترام فرماتی تھی، اور یہ دونوں ام المومنین رضی اللہ عنہ کے تو بچے تھے، انہوں نے تو احترام، عزت اور ان سے احادیث کا سما اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں. تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے میرے چچا اور میرے ماموں لے گئے، اور ان دونوں حضرات نے مجھے بھیجا اندر اور کہا جاؤ اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کرو. میں گیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ سرخ جوڑے میں ملبوس تشریف فرما تھی، تو میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، کیسے اچھے لوگ تھے، کیسے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور کس طرح یہ اسلام کی بنیادیں استوار کر رہے تھے، ان بنیادوں کو گاڑنے اور جمانے کو عمرے صرف کر دی۔ اسی لیے زہبی رحمت اللہ جیسے آدمی نے لکھا ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ کان بصیرم بعلم ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم انہیں خوب ازبر تھا، بہت وسیع نگاہ تھی۔ ابراہیم کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم پہ اور ان کے فتاوی پہ اور ان سب چیزوں پہ، تو یہ ان لوگوں کی بڑائیاں تھیں، ان لوگوں کا علم تھا۔ اس لیے جو چیزیں آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور حجاج ابن یوسف ان کے خون کا پیاسا تھا، اور مفتی تھے یہ اہل کوفہ کے، اور اہل کوفہ ان کے پاس ہی جاتے تھے فتویٰ لینے کے لیے، اور عامش جیسا آدمی اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ان کے قدردان تھے۔ اور عامش سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ایک سی حدیث کے متعلق، تو انہوں نے کہا حدیث کا جو صراف ہے نا، جو حدیث کو پرکھنے والا ہے، صراف جو ہوتے تھے وہ سکے پرکھا کرتے تھے، یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سکے کو اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھتے تھے اور اس انگلی سے ایک کوس بنا کے ایسے سکہ اچھالتے تھے، تو جب سکہ اچھالتے تھے تو کھنک سے وہ پہچان جاتے تھے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، یہ تھا طریقہ۔ تو عامش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی صراف حدیث کا ملے جو تمہیں کھوٹی اور کھری احادیث میں پہچان بتائے، تو چلے جاؤ ابراہیم رحمت اللہ کے پاس۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ کی نے فتویٰ پوچھا، فرمایا کہاں سے؟ اسے کہا کوفہ سے، تو انہوں نے کہا او کیا ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کافی نہیں ہے جو مجھ سے مسئلہ پوچھتے؟ فرمایا اپنے زمانے کا سب سے بڑا صاحب علم ہے، اور تابعین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کبھی آ جاتے تھے تو جس طرح بادشاہوں کے آنے پہ خوف طاری ہوتا ہے، گورنر کے آنے پہ خوف طاری ہوتا ہے، ہم سہم جاتے تھے، اور اتنے بڑے آدمی تھے یہ، یعنی ان کا سامنا کرنا ہر آدمی کا کام نہیں تھا، اللہ نے قدرتن انہیں روب عنایت فرمایا تھا۔ اتنے مٹے ہوئے آدمی کبھی مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک نہیں لگائے، جہاں آدمی آئے اور ابراہیم رحمت اللہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور ان کے چچا علقمہ اور ان کے ماموں اسود، یہ دونوں ان کو سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، اور اللہ نے بہت بہت علم دیا، اور 49 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ اگر اور زندہ رہتے تو اور بھی اللہ کے عجائب ظاہر ہوتے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا جو بندہ اسے نبھا جائے اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی بہت ہے اور اس کا ثواب بھی بہت۔ اور نخعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں اس نے لکھا ہے، انہوں نے زہبی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جب انہیں بتایا گیا کہ حجاج ابن یوسف مر گیا ہے تو خوشی کے مارے رونے لگے اور سجدے میں گر گئے۔ اسی لیے اس کے جب تذکرہ آتا تھا حجاج کا تو کہتے تھے لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں، یہ ظالموں کا جب ذکر آئے تو یہ پڑھا کرو کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت پڑے، اللہ کی پھٹکار پڑے ان ظالموں۔ اور جب جھوٹی چیزوں کا ذکر آئے، جھوٹ کا ذکر آئے، لوگ تہمتیں لگائیں تو یہ پڑھا کرو لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی پھٹکار پڑے۔ پھٹکار کا مطلب اللہ ان کی زندگی اور موت سے برکتیں چھین لے، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، زندہ رہیں اور دکھ کی زندگی گزاریں، خدا کی معرفت نصیب نہ ہو۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ کے مظالم، بہت سے ظالم ان کے زمانے میں بھی تھے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے. اس لیے جب ظالموں اور جھوٹوں کا تذکرہ آئے تو بچوں یہ کہا کرو کہ اللہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھ، تاکہ دل میں جو برائی کے خلاف جذبہ ہے، دل میں جو نفرت ہے ان لوگوں کے کردار سے، وہ قائم رہے. ظلم سے نفرت، جھوٹ سے نفرت، یہ انسان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں اور آدمی خود بھی ظلم اور جھوٹ سے بچا رہتا ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہا کی زیارت بہت بڑی چیز تھی. فرماتے تھے ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے یمن کے رنگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور فرماتے تھے میرے چچا القمہ اور میرے ماموں اسود مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے چچا کا بھی اور میرے ماموں کا بھی حال مجھ سے پوچھا، اور ان کے درمیان آپس کا تعلق تھا، تو میں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو دیکھا. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ما ترک بعدہ خلف، اپنے بعد کوئی آدمی نہیں چھوڑا سعید نے جسے اللہ نے اتنا علم دیا ہو جتنا سعید کو دیا تھا رحمہ اللہ. اور سعید رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد، یہ آپ کے اسلاف ہیں، یہ آپ کے دین کے بنیادی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بہت زیادہ محنتیں کی اور اس دین کے لیے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کی بنیادوں میں کو خون سے سینچا. بہت کم لوگ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کو جان پائے. اور ایک صاحب کہتے ہیں شعیب بن حجاب تھے، وہ کہتے تھے کہ میں یا تو ساتواں آدمی تھا یا نواں آدمی تھا، اتنی گمنامی کی زندگی میں ابراہیم رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا. تو کسی نے شعبی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ابراہیم نخعی کے متعلق کیا کہتے ہیں، انہوں نے ان کے انتقال پہ کہا، انہوں نے کہا ابراہیم بس اپنی نشست خالی کر گئے، وہ کوئی نہیں پوری کر سکا. کسی نے کہا کہ حسن بصری اور ابن سیرین، انہوں نے کہا بالکل نہیں. اس سے پوچھا گیا کہ کوفہ میں جو ان کا شہر تھا ان جیسا کوئی آدمی ان کا کوئی نظر نہیں آتا. ان سے پوچھا گیا بصرہ میں، انہوں نے کہا بصرہ کی بات کرتے ہو، شام کی بات کرتے ہو، حرمین شریفین میں اس آدمی جیسا کوئی آدمی نہیں رہا، تم کدھر کی باتیں کرتے. پورے عالم اسلام میں اس وقت کی چنی ہوئی شخصیت تھی. اور شاگرد بھی الحمدللہ ان کے بہت تھے. حماد رحمت اللہ، حماد بن نبی سلیمان ان کے شاگرد ہیں، اور حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ سے ابو یوسف محمد، اور ابو یوسف اور محمد سے آگے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ. یہ سب سونے کی کڑی ہے، یہ سب اتنے عظیم لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے تین مضبوط واسطے ہیں، سیدنا علی، سیدنا عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ میں کمال کی بات جو شاید آپ کہیں نہ سن پائیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کا نسخ کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی روایات پر انہوں نے کہا یہ منسوخ ہے، یہ حکم کینسل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پہلے عمل، آخری عمل نے پہلے عمل کو کینسل کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسلام ہے 7 ہجری کا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا ہے حیات طیبہ کے آخری 3 سالوں میں، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سارا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اکثر روایات کا تھا، تو وہ تقابل کرتے رہتے تھے. اسی لیے کہ فتح خیبر جب ہوئی ہے تو ان راتوں میں سے ایک رات حاضر ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کی والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. تو یہ خود مجتہد تھے ابراہیم اور صاحب فتویٰ تھے. اس زمانے میں صاحب فتویٰ ہونا بڑی بات تھی. تو جو سنت ثابت تھی اس کے خلاف جو حدیث آتی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, وہ کہتے تھے سنت نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو کینسل کر دیا ہے, اب یہ حکم نہیں رہا. غالباً ہمارا خیال ہے, ممکن ہے غلط ہو, کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کو کینسل قرار دینے والا اور کوئی نہیں. یہ سب سے بڑے آدمی ہیں جہاں تک ہمیں علم ہے. اور 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 امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان کے متعلق کہ یہ راوی کیسے ہیں, انہوں نے کہا صاحب السنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے امین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ان تک پہنچتی تھی اور وہ بیان کرتے تھے بالکل کھری چیز بیان کرتے تھے. ان کے ہاں کسی چیز پہ کوئی نسخ نہیں تھا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے ان کی رائے جو فقہ کی ہماری بعض کتابوں میں آئی ہے اس رائے کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات 3 سال کی ہیں اور ان کے پاس جو روایات تھی وہ عمر اور علی رضی اللہ عنہ کی تھی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی. تو وہ پھر علم کا یہ چیزیں ان کی چیزیں چلتی رہتی. اس لیے میت دفن کرتے ہوئے وہ دعا جو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے بسم اللہ و الی اللہ وعلی سنت رسول اللہ. بسم اللہ سیدنا علی کی روایت میں ایک لفظ مختلف, فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ, ادھر وعلی سنت رسول اللہ. دونوں جملے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جملہ سوتے وقت یہ زیادہ مضبوط چیز ہے. اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جب جنازے میں جاتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 10 سال خدمت کی ہے. یعنی انتقال مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی عمر 19 یا 20 برس کی تھی. تو جس بچے نے جوانی اور یہ ساری ابتدائی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہو کتنا علم آیا ہوگا, کیا چیزیں آئی ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آج ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. وہ معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ وحی ہے, صحیح احادیث میں آیا ہے, ہم اسے اپنے پہ قیاس کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بتاتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی تھی. وہ طویل بحث ہے ترمذی میں اور بخاری شریف وغیرہ وغیرہ. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو بھئی آپ اسے عقل کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ معاملہ قوت اور طاقت کا اور بہت سی اور چیزیں بھی وہ دل سے تعلق رکھتی ہیں. دل ان چیزوں کو جانتا ہے اگرچہ اس کو بیان نہیں کر سکتا, اور عقل ان چیزوں کو بیان کرتی ہے لیکن جو دل کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا. مثلاً فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے رسگلے نہیں کھائے, وہ چکھتا ہے, بہت اچھا اسے لگتا ہے, بچہ ہے, تو باپ سے پوچھتا ابو یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بیٹے یہ مٹھائی ہے, اس کا نام جلیبی ہے, اس کا نام رسگلا ہے, اس کا نام یہ ہے. اب بچہ بھول جاتا ہے, پھر ماں باپ بتاتا. تو وہ اس کی لذت کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی لذیذ چیز ہے, نام نہیں دے سکتا نا. اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو کسی کے کچھ تلقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے دماغ نے اس نام کو قبول کر لیا. دماغ لذت کو بیان نہیں کر سکتا اور دل اس لذت کا نام رکھنے میں قاصر ہے. تو بہت سی چیزیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا بیان کیا، اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ بات نہیں کی جا سکتی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ چیزیں تھیں. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نسائی کی روایت میں، عمل اليوم واللیلہ کی روایت میں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور بغیر دستک دیے دروازہ کھول دا، اور ایک بڑے دمبے کی کھال میں سیدنا علی اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں لیٹے ہوئے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، منع فرما دیا، اور آپ جا کے ان دونوں کے پاؤں کے درمیان میں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں پھیلا دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب چھوا، میرے سینے پہ آ کے قدمین شریفین وارد ہوئے، اور میں نے جب چھوا تو بہت شدید ٹھنڈے تھے، میں نے اپنے سینے سے چمٹا لیا، حتی اسخنہ ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں خوب گرم ہو گئے، میں نے انہیں کر دیا ایسے سینے سے لگا. اب اس حدیث پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس طرح حضرت عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے وہ جو دمبے کی کھال کا بڑا ایک لحاف تھا اسے اپنی طرف کھینچ لیا شرم و حیا کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہتے ہو وہ دوں یا جو میں چاہتا ہوں میری بیٹی بتائے. تو میں نے اپنی بیوی کے کان میں کہا، میں نے کہا یہ کہو کہ اللہ کے رسول جو آپ چاہیں وہ عطا فرماتے. اب بظاہر میاں بیوی ہیں، اس طرح سسر کا جانا، اس طرح یہ سب چیزیں، یہ وحی کے تحت ہیں. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ چلے جائیے، اس طرح بیٹھ جائیے، تو یہ اللہ کی وحی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرم اور حیا کے واقعی عقلن اس پہ یہ بات وارد ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً پوری امت اس کی قائل ہے کہ ان پر وحی آتی تھی، وحی خفی، یعنی ان کے دل میں یہ بات. آپ نے فرمایا کہ فی روعی، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق برا نہ کر لے. تو دل میں باتیں ڈالی جاتی تھی. اللہ تو جانتا کہ ان کے داماد اور ان کی صاحبزادی صاحبہ کس حال میں، حکم ہوا جائیے بیٹھیے. یہ سب افعال جو انسانی عقل میں یا اس کے جذبات کے خلاف ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور ان کے افعال، ان کے اعمال اللہ کی خفیہ وحی کے ساتھ مربوط ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اپنی رائے سے کوئی کام کر لیں. ہاں جہاں پہ انہوں نے اجتہاد فرمایا ہے، اور اس اجتہاد میں کوئی چیز ایسی ہے جس پہ اللہ تعالی امت کو قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو وہاں پر فرما دیا کہ آپ اس اجتہاد کی بجائے یہ پہلو اختیار کریں. اس لیے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایات، بعض چیزیں ایسی آئیں ہیں، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور جب وہ کسی کی تدفین ہو جاتی تھی، قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، تو کہتے تھے اللہم عبدک، اے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، رد الیک، اور اللہ اب آپ کی طرف واپس آ گیا ہے، آپ ہی کی طرف سے آیا تھا، آپ نے اس کی روح بھیجی تھی، آپ نے ہی تخلیق فرمایا تھا، اور اللہ ہی اب واپس آ گیا آپ ہی کی طرف. فرف بہی، اللہ اس پہ شفقت فرما. رعوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی ہے نا، وبالمومنین رؤوف الرحیم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے ہیں. رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والے. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہم عبدک رد الیک فرف بہی ورحم ہو، اللہ اس پہ رحم فرما. اللہم جاف الارض عن جنبہ، اللہ اس کے دونوں پہلو، پسلیوں سے قبر کی دیواروں کو دور دور کر دے. وہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ قبر میں دیواریں ملتی ہیں بعض گناہگاروں کے لیے. اللہ میں اور آپ کو سب کو اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا محدثین نے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہم جا فی الارض عن جنبے, اللہ اس کے پہلو سے دیوار کو ہٹا دے. وافتح ابواب السماء لروحی, اللہ وافتح ابواب السماء لروحی, اللہ اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی روح نکلتے ہی جسم کو چھوڑتے ہی اللہ کے فرشتے ریشم کے رومالوں میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اور ٹھیک اللہ کے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں. ایک لمحے میں خدا کے عرش کے نیچے وہ روح پہنچ جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدھر سے گزرتی ہے اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایک دم سے متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا پاک روح ہے, کیا اچھی خوشبو. وتقبل ہو منک, اور اللہ اسے قبول فرما لے. بقبول حسن, اللہ اس آدمی کو اس کے اعمال کو بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لے, یعنی اجر زیادہ دے دے, یعنی اس آدمی میں برکتیں زیادہ دے دے. اللہ ان کانا محسن فضاعف له فی احسانہ, اللہ اگر یہ نیک آدمی تھا تو اس کی نیکیوں میں بھی برکت دے, یعنی ایک نیکی کی تھی تو اے خدا اسے ہزار اور لاکھ نیکیاں اپنے ہاں بنا دے, کیونکہ اب اس کی روح تیرے پاس پہنچ گئی ہے. اور اللہ ان کا نمسین, اگر یہ آدمی گناہگار تھا فتجاوز ان سیئاتہ, اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر, اللہ اس کے گناہوں کو چھوڑ دے, اے پروردگار اس کے گناہوں کا حساب اس سے نہ لے. یہ ہیں دعائیں اور بے شمار اور بہت. ہمارے ہاں آپ معاشرے کا تغیر دیکھتے ہیں, لوگوں نے ناظرہ قرآن اب مسجدوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے. آپ غور کریں اس پہ. ہم جنازے کی دعا کو روتے ہیں کہ لوگ وہ نہیں پڑھتے, لوگوں نے ناظرہ قرآن اس ملک میں بچوں کو بھیجنا ختم ہوتا جا رہا ہے. ناظرہ قرآن بچے مسجدوں میں جا کر اب کم ہی پڑھتے ہیں. بہت بڑے بڑے ادارے شکایت کر رہے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس ناقص نظام تعلیم میں بچے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جتنے پڑھے لکھے ہیں نا ہمارے معاشرے میں سو کالڈ, ان سے پوچھے, ان میں بڑے چوٹی کے پروفیسر اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یار ہمارا نصاب تعلیم بڑا برا. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس وقت تک اچھا نظام اپنا قائم کر لینا چاہیے جب تک اس نظام تعلیم کو کوئی پوچھنے چیک کرنے والا نہیں ہے. ان کی اس کمزوری سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, ورنہ اگر آ گیا نظام وہ جو کمیونزم کا ہے, جو سوشلزم کا ہے, جو جبر کا نظام ہے, تو پھر تم پڑھا کے دیکھنا کوئی ایک کتاب. اب بھی آزادی, اب بھی کنٹریبیوشن کرو, پیسے جمع کرو, اپنے سکول بناؤ, اپنے کالج, اپنی یونیورسٹیز, اور وہ نصاب پڑھاؤ جو تم چاہتے ہو. اس بد نظمی کا, تعلیم سے غفلت کا, اور ارباب تعلیم کے خود نالائق ہونے کا یہ فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے کہ ہم آرام سے خاموشی سے اپنے اسکول بنائیں, اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں جو ہم چاہتے ہیں. وگرنہ دوسری طرف ناقص نظام تعلیم, ان پڑھ لوگ, انہیں کیا تعلق ہے علم سے؟ انہیں تو انڈسٹری چلانی ہے, تعلیم تھوڑی بچوں کو دینی. ہم بندوبست کریں کہ ہمارے بچے کس طرح ناظرہ قرآن پڑھیں, ہمارے بچے یہ دعائیں کس طرح جنازے کی یاد کریں, ہمارے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی کس درجے پہ پہنچے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے تھے, جنازے میں پڑھے, جنازے کے بعد دعا میں مانگے, اللہم عبدک ردہ الیک فرف بہی ورحم, اللہم جا فی الارض عن جنبہ وافتح ابواب السماء لروحی وتقبلہ منک بقبول حسن, اللہم ان کان محسنا فضاعف له فی احسان وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئات. عمیر کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا، اور یزید بن مکفف کا جنازہ لایا گیا. وزد علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں میں سے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور چار تکبیرات پڑھ کے اس کا جنازہ پڑھایا، فارغ ہو گئے. اب جب تدفین ہو گئی تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے اور عرض کیا کہ اللہم عبدک، اللہ آپ کا بندہ ہے، وابن عبدک، اور اللہ آپ کے بندے کی اولاد ہے، آپ کے بندے کا یہ بیٹا ہے، اس کا باپ بھی تیرا ہی غلام تھا، اللہ یہ بھی تیرا غلام اور بندہ ہے. نزل بک الیوم، آج آپ کے گھر چلا گیا ہے. وانت خیر منزول بہ، اور اللہ دنیا میں جب بھی کوئی مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے نا، تو میزبان سامنے والا آئے ہوئے مہمان کی بڑی عزت کرتا ہے، اور اللہ کائنات میں سب سے اچھا میزبان تو ہے. اللہ تو ہمیشہ ہی اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، تو ہمیشہ اپنے مہمانوں پہ کرم فرماتا ہے. اللہ ہمارا یہ دوست آج تیرا مہمان ہو گیا ہے، اللہم وسع لہ مدخلہ، اللہ اس کی قبر کو کھول دے، بہت وسیع کر دے. واغفر لہ ذنبہ، واغفر لہ ذنبہ، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، اللہ جب تک ہم میں تھا خیری کے کام اس کی زندگی پہ غالب تھے. اللہ جو ہم شہادت اور گواہی دیتے ہیں اس کی نیکیوں کی دیتے ہیں. وَأَنْتَ عَالِمُ بِهِ، اور اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے تیرا مہمان جو ہے وہ کیسا ہے. لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں، کائنات میں کوئی اتنی مہمانوں کی ساتھ کرم اور مہربانی اور محبت نہیں کرتا جتنا تو کرتا. اس لیے یہ دعائیں جنازے کی، یہ دعائیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، بات تو وہاں سے چلی تھی کہ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہو بری قیادت کی، جاہلوں کی قیادت کی. اور عرض کر رہے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ جو ائمہ مضلین ہیں، جو لوگ کم علم، جو لوگ گمراہ، جو لوگ محض اپنے جوش اور جذبے میں امت کی قیادت کو سنبھال لیتے ہیں اور وہ اہل نہیں ہوتے، اللہ ان کی عادتوں میں جو نقصانات ہیں اے خدا اس سے محفوظ رکھو. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ لوگ جو تھے بہت زیادہ دعاؤں کے قائل تھے، اور دعائیں کرنی بھی چاہیے. آپ اندازہ کیجئے اب ہمارے ہاں یہ دعا رہی نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ مانگتے نہ پڑھتے. اساتذہ تلقین کرتے تھے ہم، وہ کہتے تھے کہ جب حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو دیکھو، حج یا عمرے پہ جاؤ تو بیت اللہ کے طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنا، اور دو رکعتیں جتنے وقت میں پڑھتے ہو نا، دو منٹ، چار منٹ، جتنا بھی، فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ بیٹھ جانا، پھر وقت اگر مل جائے تو طواف کی جگہ میں اگر سہولت ہو تو دو چار منٹ میں یہ پڑھنی ہے تو آٹھ دس منٹ پھر بیٹھے رہنا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، خدا کے پاک نام جپنا اور اللہ سے دعا کرنا، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی دو رکعتیں پڑھ لی. اب اس کے بعد اٹھے، بیت حجر اسود کا پھر بوسا لیا اور پھر چلے ہیں اب سعی کرنے کے لیے. تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لاتے تھے، کہتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان یہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم عاصمنی بدینک و طاعتک، اللہ اپنی دین پر اور اپنی اطاعت پر قائم رکھ، و طاعت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی جو توفیق آپ نے دی ہے اللہ مجھے اس پہ قائم رکھ. اللہم جنبنی حدودہ کا، اے پروردگار مجھے محفوظ فرما، دور رکھ ان گناہوں سے جن پہ حد جاری ہوتی ہے، یا ان گناہوں سے جو حدود ہیں ان کی، اللہ اس حد سے بھی مجھے فاصلے پہ رکھ، اللہم اجعلنی ممن یحبک، اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو 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 جن کا محبوب تو ہے، اللہ جس گروہ کا محبوب تو ہے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دے، ان لوگوں میں میرا شمار کر دے۔ اب محبت جو ہے نا کمال کی چیز ہے، اپنے محبوب کے معائب کو چھپاتی ہے، اپنے محبوب کے عیب کو بھی حسن کی صورت میں پیش کرتی ہے، اور اللہ جس میں کوئی کباد، پاک ہے ہر نقص اور ہر عیب سے، اللہ جو پاک ہے ہر اس چیز سے جس کو کافر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہے ہر اس خطا اور ہر اس غلطی سے جس کا کوئی بھی تصور کر سکتا ہے، اللہ وراء الورا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہستی ہے پروردگار عالم کی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اللہ جن کا تو محبوب ہے نا، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے کاموں میں کوئی عیب کوئی چیز نہیں ہے حقیقت میں بھی، اور وہ لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اس کی رو میں سے کر، اگر نہ مصیبت آئی نہیں اور اللہ پہ معاذ اللہ اللہ تعالی پہ تنقید اور اعتراض شروع ہوئے، خدا محفوظ فرما۔ اور پھر مانگتے تھے وہ یحب ملائکتک و رسلک، اللہ ان میں سے کر دے، اے پروردگار جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ ہی کی محبت میں فرشتوں کی محبت بھی داخل ہے، جبریل امین جو منبع ہیں اور استاد ہیں علم کا، اور اللہ تعالی کی صفت علم ان میں نمایاں اور واضح ہے، ان سے محبت، اللہ تیرے رسولوں سے محبت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت حقیقت میں اللہ ہی کی محبت ہے نا، وعبادک الصالحین اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال، مجھے ان میں سے کر۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو امت میں گزر گئے ہیں، دیکھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے نیک لوگوں کی محبت خدا سے مانگ رہے ہیں، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ان کو بابے کہہ کے ان کے ادب عزت احترام اور اس میں کمی کر رہے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ان کی محبت دے، اپنی ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھے چاہتے ہیں، ایک تیرے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، دو اور تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے محبوب ہیں، اور اے اللہ وہ صالح بندے جو ہیں وہ جو ہیں ان میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اللہم حببنی الیک، اللہ تو میری طرف محبت کو، یعنی اے اللہ تو مجھ سے بھی محبت فرما، میں تجھ سے محبت کروں اور اللہ تو مجھ سے بھی محبت فرما۔ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ، اور اللہ میری محبت اپنے فرشتوں کے دل میں بھی ڈال دے، اللہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان میں بھی میری محبت۔ اللہم آتنی من خیر ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہ مجھے ہر وہ نعمت عنایت فرما، اے پروردگار جو دنیا میں اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کو جو بھی عنایت فرماتا ہے اللہ مجھے بھی دے۔ اللہم یسرنی للیسرا، اللہ زندگی کی مشکلات کو آسان کر دے، وجنبنی العسرا، اللہ زندگی کی تکالیف، آخرت اور دنیا دونوں زندگیوں میں تکالیف کو اور پریشانیوں کو اللہ تو ہٹا دے، واغفر لی فی الآخرت والاولی، اللہ آخرت میں بھی مجھے بخش دے اور دنیا میں بھی میری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہم اوزعنی ان افیع بعہدک الذی عاہدتنی علیہ، اللہ جو میں نے وعدہ کیا ہے نا آپ سے کہ میں لا الہ الا اللہ پہ قائم رہوں گا، اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق بخش۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، کتنی اچھی بات کی ہے، چگوئم مسلمانم بلرز، میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر جو دنیا کی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور اسلام کے لیے جو قربانیاں دینے کا حق بنتا ہے نا، جب اس پہ نظر جاتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مجھ پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہم اوزینی ان افیا بعہدک الذی عاہدتنی علیہ، اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، اللہ مجھے متقی لوگوں کی امامت نصیب فرما، واجعلنی من ورثت جنت النعیم، اور اللہ جو جنت تیرے انعامات کا گھر ہے اور جگہ ہے، اے پروردگار مجھے اس کا وارث بنا، واغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو اس دن جو حساب کا دن ہے۔ یہ دعا در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، قرآن کریم میں آئی ہے غالباً سورہ شعراء میں کہ واغفر لی خطیئتی، اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو یہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو صفا اور مروہ میں یہ دعا مانگتے ہوئے، ہم اتنے غافل ہیں۔ خدا سے چوٹی کی چیز جو مانگتے ہیں نا، اب عمومی طور پہ اللہ رزق دے دے، قرض کو دور کر دے اور گناہوں کو معاف کر دے، بس سارا محور دعاؤں کا یہی ہے، یا معیشت ہے یا جو نالائکیاں کی ہیں ان کے معاف کرنے کی درخواست۔ کوئی نہیں مانگتا کہ اللہ اس عالم ارواح کو کھول دے، اے پروردگار جو تیرے مقرب فرشتے ہیں ان کی بارگاہیں ہیں، اے پروردگار وہاں تک رسائی نصیب فرما۔ کوئی نہیں مانگتا کہ اللہ یہ عالم خلق ہے، عالم امر میں بھی رسائی نصیب فرما۔ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات یہ کیا ہے، اللہ مجھ پہ کھول دے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ذات بہت، اس تک اللہ میری رسائی ہو جائے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ یہ عالم خواب کیا ہے، یہ عالم جو ہے یہ کیا ہے، اللہ شوق کا عالم کیا ہے، جو حدیث میں آیا نا، شوق کا نلا لکھا، شوق دے مجھے، میں تجھ سے تیری خدمت میں حاضر ہوں، پتہ ہی نہیں ان الفاظ کا، کوئی بتاتا بھی نہیں۔ یہ وہ قیادت ہے جس پر آپ ناز کرتے ہیں، تعلیم آپ نے نہیں حاصل کی اور تربیت تو نام کی بھی نہیں ہوئی، اور قیادت کا شوق ہے کہ امت کی قیادت، یہ قائدین ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس طرح خدا سے وہ مانگتے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ جتنی دیر میں دو رکعتیں پڑھنی ہیں اس سے زیادہ پھر بیت اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، پھر جانا ہے حجر اسود کو چوم کے پھر صفا و مروہ پہ جاؤ، تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم عاصمنی بدینک وطاعتک وطاعت رسولک، اللہم جنبنی حدودک، اللہم اجعلنی ممن یحبک ویحب ملائکتک ورسلک وعبادک الصالحین، اللہم حببنی الیک وعلی ملائکتک ورسلک، اللہم آتینی من خیر ما توتی عبادک الصالحین فی الدنیا والآخرہ۔ ہمارے حضرت امام ابو الحسن علی ندوی، ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں جب لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا نا، تو والدہ نے یہ دعا سکھائی تھی۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹے، ہمیشہ لکھنے پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں تو پہلے یہ دعا لکھ لیا کریں کہ اللہم آتینی من خیر ما توتی عبادک الصالحین، اللہ مجھے دنیا کی ہر وہ نعمت عطا فرما جو تُو نے اپنے صالح بندوں کو عطا فرمائی۔ کیسی ماں تھی، کیسا بیٹا۔ جمعے کے لیے حاضری ہو رہی تھی اور کیا پتا تھا کہ اب ہمیشہ ہی کی حاضری ہو جائے گی، سورہ یاسین اپنے معمول کے مطابق پڑھ رہے تھے، اور جب پہنچے سلام قولم رب الرحیم، پروردگار کی طرف سے سلام ہے بندے پہ، بس اس کے بعد ختم، روح نے جسم چھوڑ دیا۔ آخری جملہ جو کہا سلام قولم رب الرحیم، بڑے مہربان پروردگار کی طرف سے سلام ہے، اس بندے پہ ایسی خدا کی سلامتی نازل ہوئی کہ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے۔ والدہ نے یہ سکھا دیا تھا کہ بیٹے جب بھی لکھنے پڑھنے بیٹھیں پہلے یہ دعا لکھ لیا کرائیں کہ اللہم آتینی ما توتی عبادک الصالحین، اللہ مجھے ہر وہ نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے اچھے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے، اللہم یسرنی للیسرا وجنبنی علی الاسرا واغفر لی فی الاخرۃ والاولا، اللہم اوزعنی ان افی بعہدک الذی عاہدتنی علیہ، اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، اللہم واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، واغفر لی خطیئتی یوم الدین. قیادت کا شوق ہے نا، تو جو اس میں آیا ہے کہ اللہم اجعلنی من ائمۃ المتقین، اللہ مجھے متقی لوگوں کا امام بنا دے، یہ پڑھو یہ مانگو، اور ہزار اور کروڑ باتوں کی ایک بات ہے پڑھو، بس کچھ نہیں، پڑھ لکھ کے درس قرآن دو، سبحان اللہ تمہارے نصیب جیسا کیا، کس کا نصیب، اور پڑھے لکھے ہو نہیں، اور خدا کی کتاب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے بحث کرتے ہو، ڈرو اللہ سے، پکڑے نہ چاہو، خدا کے ہاں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤ، تمہاری اچھی نیت اور تمہارا اخلاص بچا لے تو وہ اللہ کے ہاں وہ معاملہ اور ہے، مگر تھانے میں آپ کی رپورٹ تو درج ہونی چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے آپ چھوٹ جائیں کل کو اور اللہ آپ پہ مہربانی کرے، لیکن دنیا کے نظام میں آپ کہیں میرے خلاف تھانے میں رپورٹ بھی درج نہ ہو، تو جب تم جرم کر رہے ہو تو رپورٹ کرنے والے کیوں نہ کریں اور درج کرنے والے کیوں نہ کریں، آخر کوئی نظام ہے یا بالکل بد انتظامی زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی، کتاب و سنت میں بھی، دین میں بھی، ہر جگہ کوئی نظم و ضبط نہ رہے. جمعے کے دن آپ پڑھنے جاتے ہیں جمعہ، آپ کیوں نہیں لوگوں کو علم دیتے، آپ کیوں نہیں لوگوں کو تعلیم دیتے، بس یہ ایک ہی مسئلہ ہے، ساری یہ سیریز اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ نہ آپ خود پڑھے ہیں نہ آپ اپنے حلقے میں آنے والوں کو تعلیم دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے جمعے میں جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو شاسار رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ جب جمعے کے دن تم مسجد میں آؤ اور مسجد کے گیٹ تک پہنچو، دروازے تک، تو جوتے اتارتے ہوئے مسجد کے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ سے یہ کہا کرو، دعا مانگا کرو، اللہم اجعلنی الیوم اوجہ من توجہ الیک، اللہ آج جتنے بھی لوگ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں نا، سب سے زیادہ آپ کی توجہات عالیہ کا، آپ کے التفات کا، آپ کی نظر کرم کا سب سے زیادہ محتاج میں، اللہ آج سب سے زیادہ میری رعایت کر، اللہ سب سے زیادہ آپ کی توجہ مجھے چاہیے، شہنشاہ ہے نا، لاکھوں لوگ آتے ہیں، تو اللہ ہزاروں سینکڑوں لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، وہ جس کی طرف تو پوائنٹ آؤٹ کرے، جس کو تو بلا لے کہ آ میرے بندے کیا کہتا ہے میں سنتا ہوں، اللہ سب سے پہلے میرا نمبر ہونا چاہیے، اللہم اجعلنی الیوم اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک، اور اللہ آج سب سے زیادہ جس اپنے بندے کو تو قریب بٹھائے گا اور تو قربت دے گا نا، اللہ آج میں سب سے پہلے نمبر پہ مجھے رکھ لے کہ میں تیرے قریب ہوں، وانجہ من دعا وطلب، کیا دعا ہے، اور اللہ آج جس کی بھی دعائیں قبول کرے گا اور جو مانگے پہ ملے گا، اللہ پہلا نمبر میرا کر دے کہ اے پروردگار، اے میرے رب، سب سے زیادہ دعا میری قبول ہو، سب سے زیادہ آج قریب میں ہو جاؤں تیرے، اور اللہ سب سے زیادہ آج اس پہ شفقت فرمانی ہے نا، اللہ میری درخواست ہے مجھے کر لے، تین چیزیں مانگی ہیں، اور فرمایا سمدخل، پھر جاؤ اور صف میں بیٹھو، سلطو، اور پھر اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہیں دے گا. اگر فرض کر لو اس وقت 100 آدمی اس کو سن رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ 99 آدمی اس دعا کو نہیں مانگتے، نہیں پڑھتے، جہالت نے یوں ڈیرا ڈال لیا ہے، اور جہالت گھر کے صحن میں آ کے بیٹھ گئی ہے. اس میں بہت بڑا قصور ہم لوگوں کا ہے، ہم جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، ہم جو درس قرآن میں بلاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ آؤ درس حدیث سنو، یہ ہم کیوں نہیں لوگوں تک علم پہنچاتے؟ تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ، یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اجعلنی الیوم اوجہ من توجہ الیک و اقرب من تقرب الیک و انجہ من دعا و طلب. اللہ جس نے دعا مانگی اور جس نے کوئی چیز طلب کی، پروردگار سب سے زیادہ اچھا مجھے کر. ہمیشہ جمعے کو یہ دعا مانگا کیجیے. اگر کبھی خدا کی توفیق سے جمعہ پڑھنا نصیب ہو جائے، اب تو وہ بھی ایسے ایسے، اب تو اکثریت ہو گئی ایسی جو کبھی سال میں عید پہ، اور عید پہ بھی جب عربی کا خطبہ ہوا تو اٹھ کے چل دی، ایسے لوگ آ گئے. اس لیے یہ ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے.